دریافت فرمایا ہے کہ کچھ جملے ہیں کہ ان کا بولنا عقیدے کے خلاف ہے. مثلا I have unlimited power, I am enough, I believe in my volunteers, I can overcome everything, etc. یہ جملے بولنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور موقع. ہم ایسے ہی کسی شخص کے کلام کو اس کا مفہوم پوچھے بغیر فتوے کی زد میں نہیں لا سکتے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو ان لمیٹڈ پاور, یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر اس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے طاقت مانتا ہے اور غصے میں اس نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے یا کسی کو سمجھانے کے لیے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے کھلی چھٹی ملی ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو ممکن ہے وہ ٹھیک ہی ہو. اصول کی باتیں دو. اصول کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو کچھ اپنے قلم سے لکھتا ہے یا زبان سے کہتا ہے, سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ وہ اپنے جملے کی تشریح کرے. وہ کہتا ہے کہ میں پروردگار ہوں لوگوں کا, تو اس جملے کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے کیا معانی, یہ جملہ کیوں بولا گیا. اگر وہ ایسی تعویل اور توجیہ کر دے کہ جس کو تسلیم کیا جا سکے عقلاً اور شرعاً, تو کیا ضرورت ہے اس کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دینے کی. تو اصول میں سب سے پہلا حق لکھنے اور بولنے والے کا بنتا ہے کہ آپ اپنے کلام کی وضاحت کریں. تو اس لیے جب تک ایسے جملوں کا بیک گراؤنڈ اس آدمی کی اپنی بات جو اس نے ادا کی ہے تشریح نہ ملے, کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے نہ دیا جا سکتا. ایک بزرگ تھے اور وہ صبح نماز پڑھ کے بیٹھے. یہ محض تشریح کے لیے ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہم کوئی مسائل کو ثابت کرتے ہیں, محض سمجھانے کی غرض سے, سمجھنے کی غرض سے. تو بار بار کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں. کافی دیر کے بعد انہیں ذرا سی ہوش آئی تو کسی نے کہا, حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ وہ شیطان مردود رات سے مجھے تنگ کر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا مان. میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں, مجھ پہ اللہ کی توحید کا, اللہ کی وحدانیت کا اتنا غلبہ ہے کہ میں اسے بار بار کہتا ہوں کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں. اس سے بات کر رہا ہے, جملہ وہی ہے, کہاں سے کہاں بات پہنچ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی قبولیت پہ جو حدیث آئی ہے بخاری شریف وغیرہ میں, اس میں فرمایا ہے کہ بندہ اتنا خوش ہوا اونٹنی ملنے پہ کہ اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اے اللہ. تو اب یہ جملہ کفر کا نہیں تو اور کیا ہے, مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو اس لیے جو بھی آدمی کوئی بات کہتا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھنی چاہیے, یہ ہے فتوے کی بات. باقی رہ گیا تقوی اور فنائیت, وہ بہت دیر سے آتی ہے, مسلسل اپنی نفی کرنے سے آتی ہے اور مسلسل اللہ کا اثبات کرنے سے آتا ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے نا, یہ پہلے اپنی اور اپنے سارے معبودوں کی نفی ہے اور پھر اثبات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب اس میں قدم راس ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑے جملے ہیں, اسے میں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, میں نہیں بولتا, کچھ اور پناہ تلاش کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں, میری حیثیت کچھ نہیں. وہ ایک تقویٰ کا مقام ہے, وہ اللہ جس کو بھی نصیب کرے. بیٹھ کر پاجامہ پہننا سنت ہے, فقہا نے مستحب لکھا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہنے کا تو گر بھی سکتا ہے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. بہت سی چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جو مختلف علوم سے ثابت ہوتی ہیں, اور اس کے لیے کتاب و سنت کے حوالے تلاش کرنا کسی پاگل کا کام ہے, نہیں دیے جا سکتے. شریعت نے اصول کی بات بتا دی کہ بات البیوت من ابوابها, گھروں میں ہمیشہ آؤ اس کے دروازے سے. اس سے معلوم ہوا کہ دیواریں پھلانگ کر آنا شریعت سے کوئی اچھا کام نہیں سمجھتی. ہوتا یہ تھا کہ عرب مدینہ منورہ سے حج کو جاتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے گناہگار تھے ہم, گناہوں کے ساتھ اس دروازے سے نکلے ہیں, اب پوتر ہو کے پاک ہو کے آئے ہیں تو ہم اس دروازے سے نہیں گزریں گے. پھر پیچھے دیوار توڑی جاتی تھی اور پھر آتے. لکھنؤ کی تہذیب دیکھ لو, مدتوں رہی, اب تو خیر اتنی نہیں رہی, لیکن لکھنؤ کی تہذیب یہ تھی کہ جنازہ جس گھر سے اٹھتا تھا پچھلی دیوار توڑ کے دروازہ بنا کے اس سے جنازے کو گزارتے تھے, اور جو گھر میں آنے جانے کا دروازہ ہے اسے نہیں لکھنوی استعمال کرتے تھے. کہتے تھے اسی سے زندہ گزرتے ہیں, اسی سے مردہ گزرے گا, تو پتہ نہیں وہ موت ہم پہ ہی نہ آ جائے. اللہ نے عربوں کو کہا کہ وات البیوت من ابوابها, گھروں میں ان کے اصل دروازوں سے داخل ہوا کرو. یہ کیا فضل, یہ ایک کلیہ قاعدہ میں مل گیا نا. اس قاعدے سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کام ہمیشہ اس طریقے سے کرے جس طریقے سے وہ کام رسم میں یا قوم کے اعتبار سے یا اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے, کام اس طریقے پہ کرنے چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ دھوتی میں گڑ رکھ کے اسے لوٹے سے توڑنا یہ درست کام نہیں ہے. گڑ کو کاٹنے کے لیے چھری بھی ہے اور چیزیں بھی آدمی نے استعمال کرے. اور اس سے معلوم ہوا کہ بال پوائنٹ پین سے ازار بند ڈالنا جو عام طور پہ ہاسٹلز میں ہوا کرتا ہے, یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. ازار بند ڈالنے کے لیے کوئی چیز ہے تو اس سے ڈالا جائے, یہ نہ کیا جائے. اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اللہ نے اسے کہا ہے کہ طریقے اور قاعدے سے کام کرو, اسے بجھائے اور جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ دیوار سے رگڑ کے وہیں پھینک دیا تاکہ اس کی بو سے دوسرے بھی محظوظ ہوں. تو اللہ ایک اصول دے دیتا ہے, ایک قاعدہ دے دیتا ہے. اب کوئی کہے کہ سگریٹ کو جو تم نے ادھر جا کر پھینکا اس پہ بھی کتاب, کہاں سے کتاب و سنت یار, ایک اصول خدا نے دے دی. فتویٰ صرف کتاب و سنت ہی میں نہیں ہوتا, یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. فتویٰ مختلف علوم سے لے کر اسے پھر شریعت کی نظر میں دیکھا جاتا. مثلا فقہا نے یہ لکھا ہے, اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم, لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان بیت الخلاء میں بیٹھے تو بائیں طرف کا جو پاؤں ہے گھٹنا ہے اس پہ زور دے کے, وہ پرانا جو انڈین سٹائل تھا اس کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرف معدہ ہوتا ہے اور اس سے انسان کو زیادہ جلدی فراغت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ فراغت حاصل جلدی ہوتی ہے نہیں ہوتی, معدہ ادھر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, لیکن اس کی اصل کتاب و سنت سے ہرگز نہیں ملے گی. اس کی اصل میڈیکل سے مل جائے گی, اور وہ یہ میڈیکل میں مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہلکوا انفسکم, اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو, اپنی صحت کے یعنی خیال کیا کرو, نہ ایسی چیزیں کھاؤ نہ ایسے کام کرو جس سے تمہاری جان برباد ہو جائے, جسم کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ثابت طب سے ہوا. فقہا کیا لکھیں گے, فقہا لکھیں گے یہ ثواب کا کام ہے, مستحب. سردیاں آ گئیں, حکیم کہے گا دہی زیادہ نہ کھایا کریں ورنہ آپ کو نزلہ ہو جائے گا. اس پہ عمل کرنا مستحب ہے, اچھی بات ہے, اس لیے کہ انسان کی صحت محفوظ رہتی ہے. اب وہ کوئی کہے کہ اس پہ کوئی حدیث لاؤ, کہاں سے یار حدیث لائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمپل بتا دیا کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے, بس اتنی سی بات. تو اس لیے بیٹھ کے پاجامے کو پہننا وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں آرام ہے, راحت ہے, ایسے نہ ہو کہ انسان گر جائے. یہ چیز حضرت رسالت حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, رسالت مآب لکھنا تھا, یہ کیا کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے درمیان اور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے تھے, کوئی تحقیق نہیں ملی ہے, کچھ معلوم. سوال یہ ہے کہ توانائی کے تحفظ کے قانون کے تحت توانائی نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ ہی تباہ کی جا سکتی ہے. یہ مسلمانوں کی اس عقیدے کے خلاف لگتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی, لیکن جنہوں نے یہ قانون لکھا ہے اسے منطقی وجوہات دے کر بھی ثابت کریں اس سے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اس قانون سے انکار کرنا چاہیے اور ہم کیسے باور کرائیں گے کہ یہ قانون جھوٹ پہ مبنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ فزکس کے ایک قانون کی بات کر رہے ہیں جو نیوٹن نے دیا تھا. مناسب یہ ہوگا کہ اس قانون کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ہے, حتیٰ کہ انہیں نوبل پرائز ملا ہے, اور اب جو نئی تھیوری آئی ہے کہ میٹر کین کریٹڈ اینڈ کین بی ڈسٹرائڈ, اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو کافی کچھ اس میں مل جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہابیوں اور اس قسم کے لوگوں پہ ہم نے تنقید کیا, لیکن حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. مفتی اعظم جنوبی افریقہ کے مفتی ابراہیم دیسائی صاحب نے بھی عبدالوہاب صاحب مراد ہیں ان کی, ان کی تعلیم کو بعد کے لوگوں کے غلط سمجھا اور انہیں شیخ کے بیان کا غلط اور زمین میں فساد کا باعث بنے. شیخ محمد بن عبدالوہاب ان چیزوں کی برداشت کے قابل جواب نہیں ہے. ہم جو سمجھ پائے ہیں کہ حضرت منظور نعمانی صاحب نے اور مفتی ابراہیم دیسائی صاحب نے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کو ڈیفینڈ کیا اور ہم نے انہیں برا کہا, ہمارا خیال ہے کہ وہ جو کچھ اصل حقائق ہیں نا وہ ابھی تک امت کے سامنے نہیں آئے. ہم نے کئی مہینے نیشنل لائبریری انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے کئی مہینے ان چیزوں کو پڑھا ہے کہ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی تھی, سعودی خاندان نے کیسے بغاوت کی تھی, انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور مارا تھا. پھلواری شریف ہندوستان کی مشہور خانقاہ, اور ہمارے مخدوم زادے بھی ہیں اور ہم ان کو انتہائی عزت اور ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1926 میں حج کے لیے حاضری ان کی ہوئی تھی, جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں وہ, اور جو نادر شاہ کی تحریک تھی ایران کے خاتمے کے لیے اور عثمانیوں نے جو کچھ لکھا تھا اور عثمانیوں کے خلاف جو کس طرح ہوئے اور خاص طور پہ ان وہابیوں نے مدینہ منورہ میں کیا کیا. انگریز ہے شاید ہٹسن اس کا نام ہے, ایسی کچھ نام ہے, اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے, اس کی آپ پڑھ لیں. اس نے جو اپنی یادداشتیں لکھی تھیں اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے چھپائی تھی کہ کس طرح برطانیہ کے ساتھ سازشیں کر کے انہوں نے حرمین شریفین میں عثمانیوں کو ختم کیا, محمد بن عبد الوہاب کو کیوں آخر شامی جیسے فقیہ نے لکھا کہ یہ خارجی ہے. تاریخ کا یہ سارا تاریخ پہلو حضرات کے سامنے ہوتا تو شاید تحریر نہ فرماتے, لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے بہرحال ان کی تحقیق ہے اور تاریخ میں ان کی تحقیق اور ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اگر تصادم ہو تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہمارا خیال یہی ہے کہ عالم اسلام کو برباد کر دینے والی اور تباہ کر دینے والی تحریکات ان میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک تھی. محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پھر قابل احترام ہزار رضا, ہمارے شیخ محمد ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظرات کی تعریف فرماتے تھے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تزکیہ سے ذکر اذکار سے نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ کی تاریخ میں تحقیق تھی اور کچھ لوگوں کی اور رائے بھی ہے, تو اس اختلاف رائے سے گھبرانا کیا. اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع ترین کتاب ہے جو ہر موضوع کو ذکر کرتی ہے, ہر موضوع کو نہیں کرتی. بھائی قرآن کریم میں تمام اقوام عالم کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن ایسے کیوں ہے کہ یونانی قوم کا براہ راست یا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں, حالانکہ یونانیوں کے ذکر کے بغیر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں. اگر یونانیوں کا کسی بھی عنوان کے ذیل میں ذکر موجود ہے تو براہ کرم ارشاد فرمائیں, ہمیں بھی نہیں ملا. بھی یونانیوں کی تہذیب اب تک ہے, یونانیوں کے جو قوانین بنائے ہوئے تھے ارسطو کے, افلاطون کے, بکرات کے وغیرہ وغیرہ, اب تک اس پہ عمل ہو رہا ہے, لیکن قرآن کریم نے اس قوم کی طرف اشارہ کیا ہمیں نہیں معلوم. اور قرآن نے ساری چیزوں کو لیا بھی, کیمسٹری کے کتنے اصول آپ قرآن کریم سے ثابت کر سکتے ہیں، جیومیٹری کتنی آئی ہے قرآن کریم میں، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں کہ قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، رسالت کی، اور اس کا واحد موضوع قرآن کا انسان ہے کہ دنیا میں جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں اور آخرت میں اللہ کی خوشی کو پالے ہوتا ہے. قرآن اس کے علاوہ بحث نہیں کرتا، قرآن کو کوئی غرض نہیں ہے کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے، سورج گھومتا ہے یا ساکن. قرآن کریم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ذوالقرنین پہلے تھا یا شاہ مصر پہلے. قرآن بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے کہ کس چیز کا اثر دو چیزوں پہ پڑے گا، ایک تمہاری اخلاقیات پہ انسان بناتا ہے، اور دوسرے اللہ کا قرب اور اللہ کا بوجھ. یہ کام کرو گے، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بستی بسائے گا، اور اس نے کہا اس بستی میں لوگ حسد بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ایک دوسرے کی غیبتیں بھی نہیں کریں گے، اور ان کو ہر چیز وافر مقدار میں مہیا کریں، جو ان کا جی چاہے عیش کریں، زندگی گزاریں. اللہ نے یہ کہا ہے، اور اس بستی میں اس کو داخل کرے گا جس کے اخلاق دنیا میں اچھے تھے، اور بس. وہ نماز جتنی بھی اچھی پڑھتا تھا، حج جتنا بھی اچھا کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالی سے کتنا بھی استغفار کرتا تھا، اس کے نمبر کٹ جائیں گے اگر انسانوں کے باب میں اس نے کوئی خیانت کی، لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، لوگوں کا مال غصب کر لیا تھا، لوگوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اپنے گھر میں اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، عورتیں، ان کا خیال نہیں کیا تھا، یہ سب نمبر کٹیں گے اور اللہ کے ہاں بہت سخت معاملہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات سمیٹ دی، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے. یہ آئینہ دے دیا ہے، ہر آدمی اس آئینے میں دیکھ لے اگر اس کی بیوی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، سوچ لے میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. عرفان عملی کے سلسلے میں حضرت کیا اذکار بتاتے ہیں، کون حضرت شیخ الکا جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ کون؟ اپنے نام لکھ دیا ہوتا تو جواب میں آسانی ہوتی ہے. نہیں، میں کام مراد اللہ ہو جا رہا. خدا نہ کرے کہ کبھی ہمارے وہم و گمان سے بھی یہ بات ہو سکے. حجامہ کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے کے طور پر دیا گیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج میں گیا تو فرشتوں کی میں نے جماعتیں دیکھی، یا بہت زیادہ فرشتے دیکھے جو یہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو جا کے کہیے گا کہ وہ حجامہ کرائیں. اور یہ بھی ایک جگہ آیا ہے کہ اس میں صحت ہے امت کے لیے، لیکن یہ حجامہ کرانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی آدمی بیماری کے طور پہ کراتا ہے کہ اس سے شفا مل جائے، بہت اچھی بات ہے، اس کی شائش ہے. شریعت نے کب اسے منع کیا ہے کہ وہ میڈیکل میں نہ جائے، یا وہ ہومیوپیتھک میں نہ جائے؟ حکمت کا علاج ضروری ہے. شریعت نے کب کہا حجام جو اس کے ذہن میں آتا ہے یا اسے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اس میں آپ کا علاج ہے، اختیار کر لینا چاہیے کہ اپنی جان، اپنی صحت بچانا ضروری ہے. دو انتہائی قریبی عزیز رشتہ داروں کا آپس میں تجارتی لین دین میں سخت اختلاف ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے. اور میرے ذہن میں یہ تجویز آتی ہے کہ جو پیسہ ہے اس کی نامی بانڈز خریدے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کو منظور ہو تو اتنی بڑی رقم 40 لاکھ روپے انعام میں نکل آئے. یا آپ سوچ سمجھ کے تحریر کر رہے ہیں کہ اللہ کو اگر منظور ہو تو حرام پیسہ اتنا مل جائے، اللہ کو منظور ہو تو تو سود کی اتنی رقم مل جائے کہ اللہ کی طرف حرام کی نسبت کرنا یہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے نزدیک بانڈز کی رقم جائز ہو, جیسے کہ بریلوی علماء کا فتویٰ ہے, تو پھر ٹھیک ہے. آپ جو یعنی مطلب یہ کہ پھر بانڈز کی رقم ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف نسبت بھی ٹھیک ہے, تو ان دونوں کا آپ تصفیہ کرا دیں. یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی جب تک آپ اپنی حیثیت واضح نہ کریں. آپ کی حیثیت قاضی کی ہے, آپ کی حیثیت دادا کی ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے, کس حیثیت میں آپ دونوں کو منوا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے اس قسم کی چیزوں میں دخل دینے کی؟ اپنی عاقبت کی انسان فکر کریں. آج کل کی غربت اور بھوک کو مٹانے کے لیے کیا اس چیز کی گنجائش ہے کہ بڑی رقم پر سود حاصل کیا جائے, لیکن صرف غریبوں کو دینے کے لیے؟ جب جدید بینکنگ کا نظام چل ہی رہا ہے تو اگر اپنے نفع کے لیے میں اور صرف خدمت خلق کے لیے استعمال ہو تو پھر بھی ناجائز ہے, تو یا ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے؟ جیسے کوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں ڈاکہ ڈالتا ہوں تاکہ غریبوں میں میں اس رقم کو تقسیم کروں. اس کے تین پہلو ہیں جناب والا غور فرما لیں. ایک تو خالصتاً پیسہ اس لیے رکھنا کہ اس سے جو سود ملے اس سے میں غریبوں کی مدد کروں, یہ تو بالکل درست نہیں, اس کام میں پڑنے ہی نہیں چاہیے. اس خطے میں غربت مٹانے کی بجائے آپ مہربانی کر کے اگر اس نظام پہ کام کرتے کہ ہم کسی طرح اس ماحول کو اس کو تبدیل کریں, کسی طرح یہ سسٹم تبدیل کریں ہم سب مل کے کہ جس کے تحت غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے, جس کے تحت دین کا کارڈ استعمال کر کے اپنی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں, جس کے تحت جعلی ملاؤں سے فتوے لے لے کے اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بنایا جاتا ہے, کسی طرح ہم اس نظام کے خلاف اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں, پھر ہی ہو سکتا ہے. ادروائز کبھی بھی اس خطے سے غربت نہیں نکلے گی, شاید اس سے مہدی آ جائیں تو بھی نہ نکلے. ان کے زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. ادروائز ہندوستان, پاکستان, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ سارے علاقے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں اور ہم مہینوں یہاں رہے ہیں, یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ان قوموں کے رجحانات کیا ہیں. غربت یہاں سے مٹ ہی نہیں سکتی. عالمی طاقتوں نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ غربت تو بعد کی بات رہی, وہ اپنے اخلاقیات کو برباد کر دینے والی چیزیں جو مسلط کر رہے ہیں نا, اس سے کہاں جان چھڑا کے جانا ہے. آپ میں سے جو لوگ لندن, امریکہ وغیرہ رہتے ہیں یا کینیڈا یا ان ممالک میں, ان کے یہاں چلے جاؤ بازاروں میں, گلیوں میں, کئی جگہ لکھا ہوا ملے گا سیکس شاپ. یہی چیز انگریزوں نے ہندوستان میں کی تھی, لاہور میں تھی, کلکتہ میں تھی, دلی میں تھی, لکھنؤ میں تھی, پنڈی میں تھی. اس زمانے کے مفتیوں کو پڑھو تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت اس دکان پہ جانا جائز ہے یا نہ جائز ہے. یہ بس دنوں کی بات ہے, یہ چیزیں ہمارے ہاں آئی ہوئی بھی ہیں. اب دکان کیا کھولنی, اندرون خانہ سارے کاروبار ہو. تو اس لیے قطعاً ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس پہ اکتفا کیجئے, یہ سوچئے بھی نہیں کہ آپ اپنا پیسہ آپ سود پہ رکھیں اور اس سے غربت. دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ خود بخود آ جاتا ہے, آپ نے کسی بھی وجہ سے اکاؤنٹ کھلوایا اس پہ پیسے آ جاتے ہیں, یہ پیسے بینک میں نہیں چھوڑنے چاہیے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے, اور ہم نے ملک سے باہر یو ایس میں بھی بعض لوگوں سے, ہمیں تو اس کی مطلب اطمینان ہے, آپ بھی تحقیق کر لیجئے, کہ وہ کہتے تھے یہ پیسہ جتنا پھر جمع ہو جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے چرچ میں اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام آتا ہے, اس لیے اس پیسے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ کسی ذریعے سے مل جائے تو اس کو لے کے اپنے خاندان میں دیکھیں, جو سب سے زیادہ غریب خاندان میں آدمی ہے نا, مر گیا عورت, اسے دے دینا چاہیے. عام مسلمانوں کو بھی نہیں, ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو مضبوط کرے, اپنے خاندان کو مضبوط کرے, اپنے خاندان میں رشتے کرے, ایک دوسرے کے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے. ایسے نہ ہو کہ کل آپ اعتراض کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے تھے باہر سے رشتے لیا کرو. امیر المومنین فرماتے تھے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کا قد بڑا ہو تو لمبے قد کی عورتوں سے شادی کرو. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باہر اور خاندانوں اور قبائل سے رشتے لیا کرو تاکہ تم میں ان کا خون آ کر ملے اور بہتر نسل وجود میں آئے. یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اب یہ جو دور آ گیا ہے اس میں تو صحیح رشتہ ملنا ہی مشکل. لڑکی ہے تو اس کو لڑکا, اور لڑکا ہے تو اس کے لیے لڑکی, اور تعلیم کا معیار اور رہنے کا سٹینڈرڈ, اور کیا کیا مصیبتیں ہیں. یہ ماؤں سے پوچھیں جو بیچاری کتنی پریشان ہے, اور بچیوں سے پوچھیں جن کے سر میں چاندی کے تار آ گئے ہیں اور رشتہ مناسب نہیں ملتا. اس لیے اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں دیکھنا چاہیے کون سب سے زیادہ محتاج ہے, اسے دے دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ غربت مٹانے کی بجائے آپ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھائیں, آپ کا حلقہ ہے, اس میں شعور پیدا کریں کہ ہم حیوانوں کی طرح جی رہے ہیں اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنے دفتر میں عدل کو قائم کریں گے. حتیٰ کہ دو گاڑیاں ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, اس میں سے جس نے غلط پارکنگ کی ہے صحیح بات کہنے والی کی ہم حمایت کریں گے, اور سرے برسر بازار کہیں گے کہ بھائی یہ تمہارا دوست ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ نے کیوں گاڑی غلط پارک کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں حق مل جائے اس کی تائید میں کم سے کم بولنا تو چاہیے. سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے سے مکافات عمل سے بچا جا سکتا ہے. یہ بھیا اللہ کا اور آپ کا معاملہ, اللہ چاہے تو کیوں نہیں بچا جا سکتا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب کا مسئلہ نہیں آ گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف نو یزیدون, ایک لاکھ سے زیادہ آدمی تھے, اور جب عذاب آنا شروع ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اپنی بستیاں چھوڑ کے, کھلے میدان میں جا کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے پھر وہ کبھی نہیں چلتا الا قوم یونس. ہاں یونس علیہ السلام کی قوم تھی, ہمارا عذاب آیا ہوا تھا اور آئے ہوئے عذاب کو ہم نے پھیر دیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ کسی بھی فرق کا دار نہیں. موجودہ دور میں داڑھی بطور فیشن, یار جو جتنی بھی رکھتا ہے نا رکھنے دے, نہ کرو اس بحث میں نہ پڑو, جو جتنی بھی رکھتا ہے رکھنے دے. آپ کے یہاں فقہ جعفریہ اور فقہ مالکیہ, ان دونوں میں چھوٹی داڑھی رکھنے کی گنجائش ہے. گاڑی یا بائک پر سفر کے دوران بہت سے لوگ لفٹ مانگتے ہیں, اگر نہ دی جائے تو گناہگار نہیں ہوتا انسان, اس لیے کہ اس کی اپنی چوائس ہے نا, وہ ایمرجنسی تو کوئی ہے نہیں ایسی کہ جس میں ضروری فرض اور واجب ہو. اس میں بھی ایک شرط ہے, کیسے نہ ہو یہ مکر ہو, کسی انسان کو اطمینان ہو تو پھر کرے, نہ ہو تو نہ کرے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے حکم دیا کہ جتنی سرنگیاں اور جتنے باجے اور یہ چیزیں ہیں ختم کی جائیں. بڑا شور مچا, جتنے بازار تھے سر پڑ گئے, قوالوں نے بڑا شور مچایا. تو بادشاہوں کی عادت تھی کہ جب سفر وہ کرتے تھے تو کئی اونٹ گاڑیاں ہاتھی یہ ساتھ چلتے, سینکڑوں گز کپڑا گاڑیوں میں پڑا رہتا تھا, جانور بندے رہتے تھے. بادشاہ سلامت نے جو دینا ہوتا تھا وہ کہتے اچھا اسے اتنا گز کپڑا دے دو, یہ کر دو یہ کر دو. تو یہ سارے موسیقار ان کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, میں اجازت نہیں دوں گا. پھر انہوں نے سفارشیں کروائیں وہ بھی رد ہو گئیں, خود گئے تو بھی رد ہو گیا, کوئی حربہ نہ چلا. تو ایک دن سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, تو انہوں نے جو منظر دیکھا تو بہت غور سے دیکھتے رہے, پھر مسکرائے اور چل پڑے. تو جب آخر پہ پہنچا ان کا قافلہ تو وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو سلطان اورنگزیب کو وزیروں نے کہا کہ حضرت یہ سب میتیں ہیں, کچھ کفن دفن کے لیے کچھ ہو جاتا کچھ پھینک جاتے. تو آخر پہ پہنچ کے وہ موسیقار بیٹھے ہوئے تھے, سلطان نے کہا میں دیکھ کے کچھ سمجھ گیا تھا لیکن بس یہ کہنا ہے کہ قبر ذرا گہری کھود. جنات اور انسانوں کی دنیا ایک ہی ہے؟ نہیں جی, کہاں ایک ہے صاحب, جنات کی دنیا بالکل الگ ہے, وہ دنیا اور دنیا. وہاں جنات ہے, ان کی حکمرانی ہے, ان کے اپنے حلقے ہیں, پڑھنا پڑھانا ہے. ان کی دنیا بہت بہت عجیب و غریب ہے, ان کی دنیا میں کافر ہیں, ان کے آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, ان کے ہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں. آئے کیسے ایک ہو گیا؟ ہاں دیکھنے میں ارتباط ہے لیکن یہ پردہ جو ان کے اور ہمارے درمیان ہے یہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا. والدین کے برے اعمال کا وبال اولاد پہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یہ آیا ہے کئی جگہ پہ کتاب و سنت سے. آپ دیکھیں نا دوسری طرف بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, اور ان میں سے جن کا باپ دادا نیک ہوگا ہم اسے نوازیں گے. اسی طرح جب ماں باپ کرتوت کرتے ہیں نا تو اولاد کو بھگتنی پڑ جاتی ہیں بہت سی چیزیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا, ہم نے اس کی دولت کی حفاظت کر لی. تو بہت مرتبہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ والدین کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے بھی آڑے آ جاتے ہیں. علامہ اقبال سے ملنے آئے تھے ایک کشمیری, تو علامہ نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا, تو ان کا کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. ان کا رہ جائیے کچھ دن. وہ رہے لاہور, تو علامہ ان کو دیکھتے رہے, وہ پیرزادے تھے. جب جانے لگے تو علامہ نے کہا کہ جناب والا کا آنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے دن میرے پاس رہ کے کیا ہوا. انہوں نے کہا علامہ صاحب میں ایک عام سا آدمی ہوں اور میرے آبا و اجداد مشائخ تھے اور اولیاء کرام میں سے, اور میں کشمیر میں درگاہ فلاں اس پہ بیٹھا ہوں, سجادہ نشین ہوں. بات اس نے بڑے پتے کی گئی. اس نے کہا باپ دادا کی پینشن کھا رہا ہوں, نیکیاں انہوں نے کی تھی نفع مجھے بھی مل رہا. انہوں نے کہا علامہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے عالم ارواح میں, اس کی رسائی تھی عالم ارواح تک. کہنے لگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے صفے بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ تکبیر کہتے پیچھے ایک دم سے مڑے اور فرمایا اقبال نہیں آئے. تو عرض کیا گیا کہ اقبال نہیں آیا, تو فرمایا اچھا اسے آنے دو پھر میں نماز پڑھاؤں گا. علامہ نے سنا اور کپ کپی رکت تاری ہو گئی, سارا جسم ان کا ہلنے لگا اور رونے لگے. تو انہوں نے کہا میں سوچتا رہا کہ اقبال کون ہے جس کا نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے ہیں عالم ارواح. پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے ملوں آ کے اور آپ کو دیکھوں. تو علامہ صاحب آپ کو دیکھا ہے, ظاہراً کوئی شریعت کی اتنی بڑی چیزیں آپ میں نہیں ہیں لیکن لگتا ہے میری طرح آپ بھی باپ دادا کی پینشن کھا رہے ہیں. بھئی ایک چیز رہ گئی بھئی, جس پہ بہت زیادہ اعتراضات اور بہت لوگوں نے ہمیں فون کیے ہیں, وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے اور سمجھتے ہیں. تو ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے. انشاءاللہ اس سوال کے جواب آئندہ پیش کرتے ہیں.